الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں، سات رکوع اور پچاس آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک یہ دوسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں اہل کتاب میں سے خصوصاً یہود کے حوالے سے ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب ہم آٹھواں رکوع شروع کر رہے ہیں، جس میں یہود کا ذکر آ رہا ہے، ان کے حسد کا اور ان کی مسلم دشمنی کا، ساتھ ہی اہل جہنم اور اہل جنت کا بھی ذکر آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 58 سے سلسلہ شروع ہو جائے گا اہل ایمان سے خطاب کا، اور وہ جاری رہے گا آیت نمبر 152 تک، لیکن اس سلسلے میں منافقین سے بالخصوص خطاب تفصیلاً ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ فرمائیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا؟ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ یؤمنون بالجبت، وہ مانتے ہیں بتوں کو، وطاغوت اور طاغوت کو، ویقولون للذین کفروا، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہاں مراد مشرکین ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ بہتر ہیں راستے کے اعتبار سے، درست راستے پر یہ ہیں۔ اب یہ ان کی اسلام دشمنی یہود کی، کہ مشرکین کے بتوں کو بھی تعظیم کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ مشرکین بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو کسی کی دشمنی انسان کو کس انتہائی پستی تک لے جا سکتی ہے، اس کا اظہار اس مقام پر آ رہا ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے بت پرستی کی ممانعت، یہ حامل کتاب لوگوں میں سے تھے، لیکن اسلام دشمنی میں بتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تعظیم کی نگاہوں سے، اور مشرکین کو جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جسے الہامی کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے، ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ بہتر راہ پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے، فلن تجد له نصیرا، تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب ان کے حسد کا ذکر ہے۔ اب لهم نصیب من الملک، اگر ہو ان کے پاس سلطنت میں سے کوئی حصہ، فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، پھر اس وقت تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے، اتنے بڑے یہ حاسد ہیں۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں؟ اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر کہ اللہ نے انہیں کچھ دیا اپنے فضل سے۔ یہ مسلمانوں پر اس بات کا حسد کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف اللہ نے ایک رسول کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو یقینا ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب، والحکمہ اور حکمت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں ہم نے بڑی ملک بھی عطا فرمائی، بڑا اختیار بھی عطا فرمایا۔ تورات بھی آگے چلی آئی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، بنی اسرائیل میں سے دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آگے انجیل دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر یہود کے ہاں یا بنی اسرائیل کے ہاں بادشاہتیں بھی رہیں، جناب طالوت کی، حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پر پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کوئی رکا رہا، یعنی اس نے قبول نہ کیا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہے، یہ قرآن کریم میں عذاب کے حوالے سے سخت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، سخت ترین آیات میں سے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب انہیں آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو بدل دیں گے دوسری کھالوں سے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَذِيبًا حَكِيمًا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر۔ یہ بہت سخت آیات میں سے ایک آیت قرآن کریم تھی کہ ہر مرتبہ ان کی کھال کو بدل دیا جائے گا تاکہ مستقلاً وہ جہنم کے عذاب کو چکھتے رہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں ایک اور اشارہ ہے جو کہ آج بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ جو ہمارے سامنے واضح ہو گیا, جو کہ بہت عام ہے اور بہت بڑی قرآن کریم کی صداقت کی دلیل بھی اس آیت کی روشنی میں اس دور میں سامنے آئی. ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی کہ پین ریسیپٹرز جو ہیں, درد کو محسوس کرنے والے خلیات, وہ انسان کی کھال میں ہیں, گوشت میں نہیں ہوتے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ انجیکشن جب لگتا ہے تو کھال پہ سوئی لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, جب وہ کھال سے گزر کر گوشت پہ چلے جاتی تو تکلیف نہیں ہوتی. اسی پہ ریسرچ کی تھائی لینڈ کی یونیورسٹی ہے چائے مانگ یونیورسٹی, اس کے ڈپارٹمنٹ آف اٹانومی کے سربراہ تھے ٹیگا سین ہی ان کا نام تھا, اور پین ریسیپٹرز کے حوالے سے بہت بڑی ان کی تحقیق رہی. جب اللہ کی اس کتاب کی آیت اس شخص کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گیا کہ 1400 برس پہلے ایک انسان یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے. اور پھر سعودیہ میں ریاض میں 8th میڈیکل کانفرنس ہوئی جب سعودی عربیہ میں, تو وہاں اس شخص نے اس آیت کا ریفرنس دیا اور سب کے سامنے اظہار کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قرآن زندہ معجزہ. ہر دور میں جو بھی لینگویج رہے گی, آج سائنٹیفک لینگویج لاجکس کی بات ہے, سائنٹیفک ریسرچ اور فیکٹس کی بات ہے, قرآن زندہ معجزہ ہے. اور ہر دور میں جو بھی کرائیٹیریاز ہوں گے کسی چیز کو پرکھنے کے, اس پہ ہی پورا اترتا ہے, جس کی یہ بہترین مثال اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے برعکس اہل ایمان کا انجام فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, سندخلہم جنات, ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہر جاری ہیں, خالدین فیہا, اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ابدا ہمیشہ ہمیشہ, لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے, وندخلہم ظلا ظلیلا, اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے, گھنے سائے ہوں گے ان باغات میں. چنانچہ بخاری مسلم ایک روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے, ایک درخت, کہ ایک سوار اس کے سائے میں مسلسل تیز چلتا رہے ایک سال تک بھی تو سایہ ختم نہیں ہوگا. وَلُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں سایوں میں داخل کریں گے. اللہم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. یہ اہل کتاب سے مختصر خطاب مکمل ہوا آیت 44 سے 57. اب اس سورہ مبارکہ کا تیسرا حصہ آ رہا ہے, آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 152 تک. اہل ایمان سے اس میں خطاب ہے, لیکن غالب خطاب منافقین کے حوالے سے آئے گا. یہ سورہ مبارکہ منافقین پر بڑی بھاری, اور نوٹ فرما لیجئے کہ کیونکہ منافقین بھی قانونی طور پر مسلمان ہوتے تھے, اس لیے ان کو بھی اس خطاب میں شامل کیا گیا. تو اہل ایمان سے یہ خطاب شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 152 تک. اس میں نوٹ فرمائیے گا کہ اہل ایمان کو بڑی اہم معاشرتی اور سیاسی ہدایات بھی دی جائیں گی, اور منافقین کے حوالے سے تین ان کی بنیادی اور بڑی کمزوریوں کا ذکر آئے گا. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر بھاری تھی. نمبر دو, اللہ کے راستے میں قتال سے وہ جی چراتے تھے. نمبر تین, اللہ کے راستے میں ہجرت سے وہ جی چراتے تھے. تو یہ تیسرا خطاب شروع ہو رہا ہے جو تفصیلی ہے, جس میں منافقین سے پھر خصوصاً تفصیل گفتگو آئے گی. اب اہل ایمان کو اہم سیاسی ہدایات دی جا رہی ہیں پولیٹیکل سسٹم کے لیے. ان اللہ یامرکم, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان تعود الامانات الی اہلھا, کہ تم امانتیں امانت کے اہل لوگوں تک پہنچا دو. مراد یہ ہے کہ کہیں کسی کو کوئی منصب کے لیے منتخب کرنا ہے ووٹ کے ذریعے سے, رائے شماری کے ذریعے سے, تو اہل لوگوں کو منتخب کیا جائے. اسی طرح کہیں کسی کو عہدہ دینا ہے, حکمران کسی کو عہدہ دینا چاہ رہے ہیں, کوئی بڑا آفیسر کسی کو مقرر کرنا چاہ رہا ہے کسی اسائنمنٹ پر, تو اہل لوگوں کو, کوالیفائڈ لوگوں کو جو اس کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, استعداد رکھتے ہوں, ان کو منتخب کیا جائے. تو اے ایمان والوں, ان اللہ یامرکم, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان تعود الامانات الی اہلھا, کہ تم امانت اہل لوگوں کے حوالے کر دو. نمبر دو, اہم اصولی ہدایت, وَإِذَا حَكَمْتُ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو, ان تحکموا بالعدل, تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ, طرفداری کسی کی نہ کرو, بے انصافی نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو, کسی کے رائٹ کو ایکسپلائٹ نہ کرو, ان تحکموا بالعدل, فیصلہ کرو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. یہ دو اہم ہدایات سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں, امانت اہل لوگوں کے حوالے کی جائے اور فیصلے کیے جائیں عدل کے ساتھ. ان اللہ علم ما یعیدکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عمدہ نصیحت فرماتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سیاسی نظام کے لیے اور ہدایات، اور پھر قوانین سازی، جوڈیشری جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے اہم رہنمائی اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہو۔ تین باتیں آئیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم کی، تم میں سے صاحب اختیار لوگوں کی۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کی اطاعت انکنڈیشنل، مطلق، ایبسولوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، مطلق ہے، کوئی اس میں کمپرومائز نہیں، بلائنڈ فیتھ بالکل۔ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ہاں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خلیفہ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی آفیسر ہو، کوئی سربراہ ہو، کوئی ذمہ دار ہو، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان میں سب کچھ آ جائے گا، سب لوگ آ جائیں گے، لیکن ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں۔ اگر وہ اطاعت اللہ اور رسول کے دائرہ کار کے اندر ہے تو ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ اور رسول کی مقرر کردہ حدود کے اندر نہیں ہے تو ان اولی الامر کی، ان صاحبان اختیار کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اصول یہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث میں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ مزید نوٹ کیجئے، اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے یہاں پر، رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے یہاں پر، اولی الامر منکم کے ساتھ نہیں، تو یہ سبارڈینیٹ ہو گئے، یہ انکنڈیشنل نہیں بلکہ کنڈیشنل ہے۔ اولی الامر کی اطاعت کنڈیشنل ہے، وہ مشروط ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، چاہے وقت خلیفہ ہو، حاکم ہو، کوئی مسجد مملکت ہو، کوئی سربراہ ہو، کوئی ادارے کے اندر کوئی باس ہو، اس کی بات مانی جائے گی، اس حد تک کہ وہ اللہ اور رسول کے عطا کردہ حدود کے اندر اندر ہو۔ اب اگر مسئلہ پیش آ جائے کہ یہ بات آ رہی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا، تو اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی بات میں، تنازعہ پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ حاکم کہہ رہے یہ بات تو ماننی پڑے گی، میں حکم دے رہا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے، اور جو نیچے سبارڈینیٹ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ تو بات غلط ہے، تنازعہ پیدا ہو گیا، اب اس مسئلے کو لوٹاؤ اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ کیسے لوٹائیں گے؟ آج اس کی ایک پریکٹیکل صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اول تو پارلیمنٹ میں جو لوگ آئیں چھلنی لگی ہونی چاہیے، نیک اور صالح لوگ اوپر آئیں، ہر اہلا غیرہ رتھو غیرہ اوپر نہیں آئے، ظالم فاسق فاجر، یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے، آرٹیکل 62-63 میں، کہ کوئی قبائل کا مرتکب اس ملک میں کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا، سارے بدبخت موجود ہیں یہاں پر، بہرحال اس پر عمل تو نہیں ہو رہا۔ ہم ایک آئیڈیل سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اچھے لوگ آئیں، وہ قانون سازی بیٹھ کر کریں، کہ قانون آتا ہے، بل پاس ہو کر آتا ہے، ایک عام آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ جائے عدالت کے اندر دروازہ کھٹکھٹائے، عدالت میں ججز بھی ہوں، شرعی علوم کے ماہرین بھی ہوں، اور دیگر علوم کے ماہرین بھی ہوں، اور ان کے سامنے دروازہ کھٹکھٹایا جائے کہ یہ جو پارلیمنٹ بل پاس کیا یہ غلط ہے، اس میں یہ فلو ہے، اور ثابت کرے گی غلطی، عدالت محسوس کرے گی کہ اس کی بات صحیح ہے، تو وہ ڈائریکٹ کر دے اسمبلی کو کہ وہ بل میں ترمیم کرے اور ایسا بل لے کر آئے، ایسا قانون بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ ہدایات کے تحت ہو۔ یہ پریکٹیکل پاسبل سچویشن ہو سکتی ہے، فی الحال وہ آئیڈیل ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن اگر نیتیں درست ہو تو یہ پاسبلٹی ہے۔ قانون سازی اسمبلی کا کام، اور اس پر کوئی تبصرہ، ایک عام آدمی چاہے تو دروازہ کھٹکھٹائے عدالت کا، عدالت میں علماء اور ماہرین ہوں، وہ سمجھے کہ بات غلط پاس ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ کرے دوبارہ پارلیمنٹ کو کہ بل میں ترمیم کی جائے۔ یہ اس کی ایک پاسبل پریکٹیکل صورت ہو سکتی ہے اس دور میں۔ فردو اللہ و رسول، تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ باقی جس کا یقین نہیں ہے، جھوٹ موٹ کے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے، ان کے لیے تو یہ بحث ہے ہی نہیں، جو اللہ اور آخرت کا ایمان رکھتے ہیں، جنہیں یاد ہے کہ اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، مالک یوم الدین ہے وہ، جنہیں یاد ہے کہ آخرت کے دن محاسبہ ہوگا، ان کے لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اللہ رسول کے تحت رہ کر، تنازعہ کہیں ہو جائے لوٹا دو اللہ رسول کی طرف، قرآن و سنت کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر, ذالک خیر و احسن تأویلا, یہ بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے. اس کے بعد نوا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں منافقین کا تبصرہ, ان کا ذکر اور ان کے حالات کا تبصرہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے یہود کے علماء سے بھی جا کر کرانے کی کوشش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے. مزید کے اس رکوع میں بڑی اہم آیات آ رہی ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے, اور یہ پہلی شے ہے اطاعت رسول جو منافقین پر بہت بھاری تھی. فرمایا الم تو الذین یدعمون, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں, انہم آمنوا بما انزل الیک, کہ اس پر ایمان لے آئے کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. ان کے رویش کیا ہے, یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں. طاغوت سے مراد یہود اور یہود کے علماء, ان کے سردار, ان کے پاس جاتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے. وقد امیروا ان یکفروا بہ, حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے کہ وہ اس کو نہ مانے, ان سے آگے فیصلے نہ کرائیں. یرید الشیطان, اور شیطان چاہتا ہے, ان یضل لهم ضلالا بعیدا, کہ انہیں بہکا کر دور گمراہی میں لے جائے. یہاں ایک علمی طور پر ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے, آپ کے یہود کے قبائل سے معاہدے بھی ہو گئے تھے, اور اس وقت دو نظام چل رہے تھے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اہل ایمان سے تقاضا تھا کہ اس کے مطابق عمل کریں, اور دوسری طرف یہود اور ان کے علماء تھے, وہ بھی فیصلے دیا کرتے تھے تورات کے مطابق. یہ دو نظام چل رہے تھے. یہ منافقین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہود کے پاس بھی جا کر اپنے فیصلے کراتے تھے. نوٹ کرنے کی بات یہ کہ ابھی دین کا غلبہ نہیں ہوا ہے, گو کہ مدینے میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ دین کا غلبہ ہوگا تو حاکمیت کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے, تو کسی اور کا نظام تو نہیں چل سکتا نا, پھر اللہ کا نظام چلے گا. ابھی دین کا غلبہ نہیں ہوا تھا, اس لیے دو نظام چل رہے تھے. ہاں اس کے بعد یہ قبائل باہر بھی نکالے گئے, اور فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں, تو قرآن کا تذکرہ آ گیا, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے, اب کوئی اور قانون نہیں چلے گا. جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے ریاست جو ہے اس کے ملنے کے بعد قتال کی ضرورت نہیں, ٹھکانہ مل جانے کے بعد قتال کی ضرورت نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قتال سے فرار اختیار کرتے ہیں انہی منافقین کی طرح. جواب یہ ہے اس کا کہ اللہ کے رسول بھی تو آگے مدینے میں, اور آپ کو وہاں کے لوگوں نے ریسیو بھی کر لیا, تاج پوشی ہونی تھی عبداللہ بن ابی کی, اور آپ بے تاج بادشاہ بن گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دو فیصلے کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ اس لیے کہ دین کا غلبہ نہیں ہوا. پھر بدر ہوا, احد ہوا, عذاب ہوا, فتح مکہ کے لیے قتال ہوا کہ نہیں؟ اگر یہ ریاست ملی گئی تھی تو قتال کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو یہ تو غلط ہیں جو یہ کہتے کہ صاحب ریاست مل جائے تو قتال کی ضرورت نہیں. قتال کب تک ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت 39, قتال کرو یہاں تک کہ پورے کا پورا دین نظام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ دو سسٹم چل رہے تو دین غالب نہیں ہوا, قتال کی ضرورت تب بھی تھی. اسی طرح لوگ کہتے ہیں پاکستان ہمیں مل گیا, ریاست مل گیا, قتال کی ضرورت نہیں. وہ بھائی پاکستان میرا ہے, اسلام ہی میرا میں بھی, تو اس قتال کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت اللہ کے دین کو سر بلند کیا جا سکے. یہ ہے مقام جہاں تک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ریاست مل گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتال کیوں کیا؟ قتال اس لیے کہ دین غالب نہیں ہوا, اور دین غالب نہیں ہوا اس لیے دو نظام چل رہے تھے. تو یہ خامہ خاں کا لوگوں نے اعتراض کھڑا کر رکھا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. اب اس کے بعد منافقین کا مزید طرز عمل اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کرنے کا. فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا, آؤ, الی ما انزل اللہ, اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, تو آپ منافقین کو دیکھیں گے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, کہ وہ رک کر آپ سے پہلو تہی اختیار کر جاتے ہیں, رکتے ہیں آپ کی اطاعت سے اور فرار اختیار کرتے ہیں آپ کی اطاعت سے. کس چیز کی طرف بلایا جا رہے, آؤ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے منکرین سنت پر بھی اطاعت رسول بھاری. وہ کیا کہتے ہیں, قرآن کافی ہے, اور قرآن کا بیان کیا ہے, آؤ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. یہی شے ان منافقین پر بھاری تھی، یہی شے آج کے منکرین سنت پر بھاری. نوٹ فرمائیے، دین کا نظام مکمل ہوتا ہے کتاب جمع رسول کی سنت سے. کتاب فقط کافی نہیں، اگر کتاب کافی ہوتی تو رسول ساتھ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کئی ذرا سے قرآن نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی دفعہ دے لیتے. تو کتاب جمع رسول سے نظام شریعت مکمل ہوتا ہے. یہ اطاعت رسول منافقین پر بھی بھاری تھی، آج کے منکرین سنت پر بھی بھاری. اس کی دو وجوہات بنیادی طور پر، ایک سہل پسندی منافقین پر بھی یہی بات بھاری تھی کہ اپنے جیسے انسان کی بات کیسے مان لیں، تو آسان بات ہمیں چاہیے، اس لیے سنت رسول سے فرار، نمبر ایک. نمبر دو، مغرب سے مرعوبیت کہ صاحب یہ کیسا دین ہے جس میں داڑھی بھی ہے، یہ کیسا دین ہے جس میں برقع بھی ہے یا پردہ آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ کیسا دین ہے کہ جس میں قتال بھی ہے. تو سنت اس نظام دین کو مکمل کرتی ہے. مغرب کی طرف سے آنے والے اعتراضات اور مغرب کی چمک دمک سے مرغوب ہو جاتے ہیں. تو سہل پسندی اور مغرب سے مرغوبیت، یہ دو نکات ہیں جس کی وجہ سے آج بھی سنت رسول کی پیروی سے منافقین کی طرح راہ فرار اختیار کی جاتی ہے. فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیسا ہوگا معاملہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور موافقت چاہی تھی. اس کے پیچھے مفسرین نے ایک سے زائد واقعات بیان کیے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اطاعت رسول سے منافقین فرار اختیار کرتے تو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے. یہ مصیبتیں آتی ہی اسی وجہ سے تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے. فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، وعدہم اور ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے حق میں فیصلہ کن بات کہہ دیجئے. اس کے بعد اطاعت رسول کے ذمے بڑی اہم دو آیات آ رہی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ رسولوں کو خالی ڈاکیے کی حیثیت سے نہیں بھیجا کہ جاؤ کتاب دے کے واپس آ جاؤ، نہیں، اللہ نے اس لیے رسولوں کو کتاب کے ساتھ بھیجا کہ کتاب کی پوری تشریح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگ ان کو فالو کریں. یہ ہے نظام دین مکمل، کتاب جمع رسول، جس سے تکمیل ہوتی ہے نظام دین کی، نظام شریعت کی. تو اللہ نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور آگے پڑھیں گے آیت نمبر 80 میں سورہ نساء میں، میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ رسول کو فالو نہ کیا جائے. اب منکرین سنت کی عقل پہ اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان کی مت ماری جائے تو وہ ایمان سے بھی ہاتھ دور بیٹھنے کو تیار ہو جاتا ہے. وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم ظلموا انفسهم، اب یہ اس دور کے منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، جاؤ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، لوجد اللہ تواب رحیما، تو وہ ضرور اللہ کو خوب توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا پاتے. اگر یہ آ جاتے آپ کے پاس، آپ سے بھی دعا کراتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، خود بھی بخشش مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم آیت اطاعت رسول کے ضمن میں، فرمایا فلا وربک، بس نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یہ انداز کیا ہے، بس نہیں ان کی جو رنش تھی، ان کا جو طرز عمل تھا اطاعت رسول سے فرار کا، اس کا رد، فلا ہرگز نہیں، وربک آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. وہ فرمائیے حتی یحکموں کا، جب تک کہ آپ کو منصف فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، فیما شجرا بینہم ان جھگڑوں میں کہ جو ان کے درمیان اٹھے. نمبر دو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں. نمبر تین، فیسلموا تسلیما، اور پورے طور پر جھکا دیں اپنا، ان کا ایمان ہی نہیں. یہ اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے اطاعت رسول کے حوالے سے. تین باتیں، ان کا ایمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ نمبر ایک آپ کو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، نمبر دو آپ فیصلہ فرمائیں کچھ تنگی محسوس نہ کریں، نمبر تین پورے طور پر جھکا دیں گلی آمادگی کے ساتھ، یہ کریں گے تو ایمان معتبر ہے۔ آج اس آیت کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہماری زندگی کے بہت سے جھگڑے تو نہ کئی معاملات میں اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں شادی بیاہ کا معاملہ، کہیں میت کا معاملہ، کہیں ولادت کا معاملہ، واضح تعلیمات موجود ہے نا۔ اگر اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کی رسومات اکڑ لیں، ودا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، اگر یہ روش ہو جائے تو کیا ہمارا ایمان معتبر ہوگا؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام معاملات، نماز بھی ہے ان کے طریقے پر پڑھنی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن نماز کے بعد بھی، گھر میں بھی، دکان پر بھی، کاروبار میں بھی، شادی کے موقع پر بھی، میت کے موقع پر بھی، پورا اسوہ اللہ کے رسول کا ہمارے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ سورہ عذاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کے اعتبار سے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد مزید منافقین کا ذکر، بلو انا کتبنا علیہم، اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے، مراد فرض کر دیتے، ان قتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ ذہن میں لے آئیے، یہود میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی تو مرتد ہو گئے تھے، کیا حکم تھا؟ ہر قبیلے کے لوگ اپنے لوگوں کو قتل کر کے باقیہ لوگوں کو پاک کریں، یہ اس طرح کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی بات کہی جا رہی۔ ان قتلوا انفسکم، اگر ہم ان پر یہ لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، ابھی خروجو من دیارکم، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ان سے چند ایک کے سوا کچھ بھی ایسا نہ کرتے، بلو انہم فعلوا، اگر یہ لوگ وہ کریں، ما یعاذون به، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم، تو یہ یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد، یہ ان کے لیے یقیناً بہتر ہوگا، واشد تثبیتا، اور دین میں زیادہ ثابت قدم رکھنے والی ہوگی یہ بات، اگر یہ جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، سارے احکامات ان کے بھلے کے لیے ہی دیے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں مزید فرمائے کہ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے شاندار بدلہ عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتے۔ اب یہ اشارہ آ گیا آیت 67 میں کہ قتال سے بھی جی چراتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہجرت سے بھی جی چراتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ تین باتیں ان پر بڑی بھاری تھیں، قتال، ہجرت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اس کے بعد نیک اہل ایمان کا ذکر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور نیک لوگ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، یہ ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے اے اللہ انعام فرمایا، اس کی وضاحت یہاں پر آ گئی۔ یہ چار گروہ، انبیاء، نبوت کا دروازہ ختم، صدیقین، وہ لوگ کہ جن کے مزاج میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام صدیق النبی، غور و فکر بہت، ابو بکر صدیق، صدیق اکبر اس امت کے رضی اللہ تعالیٰ، شہداء جن میں حرکت، بھاگ دوڑ، جذبات، یہ غالب ہوتے مزاج کے اعتبار سے۔ ہمارے دیکھے تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں اور انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، رسول النبیہ کے الفاظ آتے ہیں، اور والصالحین، عام نیکوکار، عام نیک لوگ۔ یہ عام نیک لوگ اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے یا تو صدیقیہ کی طرف جا سکتے ہیں یا شہید مزاج کی طرف جا سکتے ہیں، بھاگ دوڑ کا مزاج شہداء میں اور غور فکر کا مزاج صدیق حضرات میں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی عمدہ اچھے ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد دسواں رکوع آ رہا ہے جس میں قتال کا ذکر آئے گا، منافقین کے حوالے سے اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کے بارے میں۔ اہل ایمان کو مظلوموں کی مدد کے لیے قتال پر ابھارا گیا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، فانفروا ثباتا، پھر نکلو جدا جدا یعنی الگ الگ دستوں کی صورت میں، اب ان فرو جمیعا یا ایک ساتھ ہی نکل پڑو، نکلو ضرور اللہ کے راستے میں، تیاری بھی کرنی ہے اور جیسے موقع میں اس طرح تعداد کم یا زیادہ حکم جب آئے تو اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری. وہ ان منکم لمن لیبطئن، اب منافقین کا ذکر، اور بے شک تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میری جان بچ گئی. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی نعمت پہنچے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا، كَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہ تھی تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی. یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، بڑی کامیابی بڑی مراد پا لیتا. یہ ہے نفاق، دو رخاپن. یہ وہ لوگ جن کو دین کے تقاضوں کے مقابلے میں جان اور مال اور دنیا زیادہ عزیز ہوتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں، اگر مسلمانوں کو تکلیف آئے تو کہیں گے اچھا وہ جان چھوٹی ہماری تلنا نے ہمیں بچا لیا، اور مسلمانوں کو فائدہ مل جائے تو تمنا کریں گے کاش ان کے ساتھ ہوتے تاکہ ہمیں کچھ مال مل جاتا. یہ ہے منافقت، قرآن کی لینگویج، دو رخاپن. وہ لوگ تو دین سے فرار اختیار کرتے ہیں محض دنیا کے چند مفادات حاصل کرنے کے لیے. فرمایا فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو سودا کر چکے ہیں دنیا کی زندگی کا آخرہ کے مقابلے. اس لیے کہ دنیا دار آدمی کہاں جان لگائے گا، دنیا پرست آدمی کہاں اللہ کے راستے میں قتال کرے گا. تو جس نے دنیا کے بجائے آخرت کا سودا کیا ہے، آخرت کو محبوب اور مطلوب اور مقصود بنایا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے جنگ کرے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر قتل کر دیا جائے یعنی شہید یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اس کے بعد مکے میں کچھ لوگ مظلوم ایسے تھے، بوڑھے اور بچے اور عورتیں، کہ جن میں طاقت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو مدینے میں موجود اہل ایمان کو ابھارا جا رہا ہے ان کی مدد کے لیے. فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال، اور بے بس مرد، والنساء والبلدان، اور عورتیں اور بچے، الذین یقولون کہ جو یہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من ہاد القریہ، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیہ، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی، وجعل لنا من لدنک نصیرہ، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار. تو مکے میں جو بوڑھے اور عورتیں اور بچے رہ گئے تھے جن کے ہجرت کرنا ممکن نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، ان کی مدد کے لیے اہل ایمان کو جو مدینے میں آ گئے تھے ابھارا جا رہا ہے کہ ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن نوٹ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بامقصد طور پر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے گئے تھے، بامقصد طور پر. آپ نے وہاں ایک بیس مضبوط کیا، صحابہ کی جماعت کو مضبوط کیا، اور پھر قریش جو کہ مکہ ہی میں تھے لیکن سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ان کا سینٹرل پلیس مکہ تھا، اور ان کی جو معاش تھی وہ تجارت کے ساتھ وابستہ تھی، اور تجارتی راستے گزرتے تھے مدینے سے. آپ نے اس مضبوط جماعت کو ان تجارتی راستوں کے بلاک کرنے پر مامور کیا، جس کے نتیجے میں بدر، احد اور احزاب پیش آتے. یہ پروسیس آپ کا چل رہا تھا، اس دوران یہ آیت آ گئی ہے، لیکن وہ پروسیس آپ کا جاری تھا. چھ ہجری میں صلح حدیبیہ بھی ہو گئی، پروسیس جاری. آٹھ ہجری میں آپ نے اقدام کیا مکے کے خلاف. کیوں؟ چھ ہجری میں آپ کو ایک طاقت تقسیم کر لیا گیا، چھ ہجری میں 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آٹھ ہجری میں 10,000 لشکر آپ کے ساتھ تھا، بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. یہ اسٹریٹجی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. آٹھ ہجری میں گئے، اور یہ النساء لگ بھگ 4 ہجری، یہ اس کا زمانے نزول. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ بخاری کی حدیث ہے آپ دعائیں کرتے تھے، اہل مکے نے فلاں بن فلاں ولید بن ولید کی مدد فرما، بخاری کی حدیث، اہل فلاں بن فلاں کی مدد فرما، اہل فلاں بن فلاں کی مدد فرما. کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ بھی طاقت نہیں تھی آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس طاقت کو جمع فرما رہے تھے. اب بالآخر آپ نے اقدام ایسا کیا کہ بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا ہے. تو یہ آیت مبارکہ یقیناً ابھارتی ہے مظلوموں کی مدد کے لیے جو اہل ایمان ہو خاص طور پر. تو دو مقاصد ہو گئے قتال کے، اللہ کے دین کی سربلندی اور مظلوموں کی مدد. اور نوٹ فرمائیے، بات ایک ہی ہے، اللہ کا دین سربلند ہو جائے زمین پر تو ظلم ختم ہو جائے گا. لیکن مزید نوٹ فرمائیے، یہ آیت ان کے سامنے پیش ہو رہی، وہ صحابہ کرام جو خود دین پر عمل کر رہے تھے اور جن کے ہاں اب یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ وہ دار الاسلام بنتا جا رہا تھا، باہر والوں کے راستے انہوں نے کھول دیے تھے، اپنے خطے زمین کو مضبوط کر رہے تھے اور بالآخر مدد کے لیے گئے 8 ہجری. یہ ہے پورا پروسیس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. تو ہر دور کے اہل ایمان سے یہ خطاب ہے، لیکن وہ کہ جن کے اپنے گھر میں اسلام نافذ اولین، ہر نبی کا مسئلہ یہ رہا اپنے مقام پر رہ کر محنت کی، انہوں نے اس کو اسٹرانگ کیا پھر آگے بڑھے. یہ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. مکے سے نکالے گئے، مدینے کو اسٹرانگ کیا آپ نے، 6 ہجری کے بعد وفود روانہ کیے باہر کے علاقوں میں اور 8 ماہ کے مکے کو فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان سے خطاب کہ جن کے اپنے گھر میں اسلام ہو، جو خود اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ان سے یہ خطاب ہے. رہے وہ جو خود مظلوم ہو، جن کے خود اسلام موجود نہیں تو کیا کہیں اور جا کے کسی کی مدد کریں گے، جاتے بھی ہیں تو سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اپنے مقام پر رہ کر جد و جہد کرنا لازم ہے، اس کو دار الاسلام بناؤ، دوسروں کے لیے راستے بھی کھولو اور دوسرے پکارے تو جاؤ ان کی مدد کے لیے. لیکن اس مدد سے پہلے اپنے گھر کو دار الاسلام بناؤ، اس کو اسٹرانگ کرو، نمونہ بھی انسانیت کے سامنے پیش کرو، پھر تمہارے بھائی بہن جہاں پر ہوں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہ ترتیب قتال کی اور یہ طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں. طاغوت ہر وہ شخص، انسٹیٹیوشن، ادارہ اور حکومت کی جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بات بنوانے کی کوشش کرے. تو اہل ایمان اللہ کے راستے میں اور اہل کفر شیطان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے ساتھیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریق انتہائی کمزور اور بودہ ہے. اس کے بعد 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں اولاً مکہ مکرمہ میں جو یک طرفہ جنگ چل رہی تھی اہل ایمان کی، اس کا ذکر ہے. پھر قتال کا ذکر آئے گا اور منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ موت کے خوف سے قتال سے فرار اختیار کرتے ہیں اور ان کی ریشہ دوانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف جو ان کی سازشیں تھیں، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا کہ الم تورا الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لہم، جن سے کہا گیا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. اب نوٹ فرمائیے یہاں پر بھی سنت کی اہمیت کو. مکہ مکرمہ میں کوئی قتال نہیں، بدر کا آغاز، یا بدر جس سے قتال کی باقاعدگی کے ساتھ آغاز ہوا، 2 ہجری میں پیش آیا. مکے میں یک طرفہ جنگ تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یقیناً وحی خفی جس کو حدیث کہتے ہیں اس کی بنیاد پر. قرآن نے سورہ نساء میں اس کو ذکر کیا مدنی سورت میں. تو وہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کنفرمیشن اللہ نے کی قرآن کریم. وہ حکم کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. یہ انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسیس کہ پہلے دعوت کی، جو لوگ دعوت قبول کر رہے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا اور ان کی تربیت فرمائی، اور حکم تھا کہ جو بھی طرح اس کو برداشت کرو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اس کو پیسو ریزسٹنس انگلش میں کہتے ہیں، صبر محض کی روش. یہ طرف طور پہ جان بھی دے دو، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس اسٹریٹجی کے فوائد کیا ہیں نوٹ فرمائیے. نمبر 1، اس کے نتیجے میں جو باطل نظام سامنے ہے اس کو، ان اہل حق کو کچلنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تخریبی کاروائی تو کوئی نہیں کر رہے، کچلنے کا موقع نہیں ملے گا باطل کو. نمبر 2، نیک لوگوں کی ہمدردی حاصل ہو جائیں گی کہ حق کوئی ان کے پاس ہے جس کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار، لیکن حق چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کتنی عمدہ سیرت ہے، پھر بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے. عمار پر ظلم ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسحاب پر ظلم ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان پر ظلم ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں کی ہمدردیاں شامل ہو رہی تھی، یہ مقصد ہے اس کا. نمبر 3، ابھی تعداد کم ہے، تعداد کو بڑھانا مقصود ہے، اور کندل بنانا مقصود ہے، کیونکہ آگے قتال بھی تو آئے گا آئندہ کے سخت مرائل سے روشناس کرانے کے لیے، اور اس کو کامیابی کے ساتھ طے کرنے کے لیے تیاری ضروری ہے، وہ تیاری کرائی جا رہی ہے یہاں ابھی مکے میں. یہ ہے صبر محض، انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار بڑی اہم بحث ہے. تو مکے میں یک طرفہ طور پر جانے دینے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، قرآن نے اس کی کنفرمیشن دی. یہ ہے سنت رسول کی اہمیت جو ہمارے سامنے آتی ہے اس موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، انقلاب نبوی کا طریقہ کیا تھا، منہاج کیا تھا. پرندہ کتاب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی منہج انقلاب نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انقلاب برپا فرمایا، اس کا آغاز اور اس کا عروج کیا ہے. یہ کتابی صورت میں بھی ہے، یہ آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. تو فرمایا کہ علم طور الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وہ آت الزکاۃ زکات ادا کرو. یہ ابتدائی کام ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد کرنی ہے، لیکن اس جد و جہد کے لیے پہلے اپنی ذات پر تو دین کو نافذ کرو. یہ نمازوں کا اہتمام، یہ زکات کا اہتمام، یہ رب کائنات سے تعلق ہی تمہیں اس منزل کو سر کرنے میں آسانی فراہم کرے گا اور کامیابی کے ساتھ تمہیں آگے لے جائے گا. تو صرف ناموں سے کام نہیں چلے گا، صرف جلوس سے کام نہیں چلے گا، اللہ کو نیک پاکیزہ لوگ درکار ہیں جن کا اپنا تزکیہ ہو چکا ہو، جن کے اپنے وجود پر دین نافذ ہو، وہ آئیں گے جب میدان میں تو اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوگی. اس لیے کہا گیا واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال کرنا، جنگ کرنا فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تم میں سے ایک فریق، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرنے لگا، وخشیۃ اللہ، جیسے کہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ. اب ایک تو کچھ اشارہ ہے منافقین کی طرف، اور یہ بھی قتال بہرحال ایک بھاری شے ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ کمزوری ہو تو ان کو بھی متنبع یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور منافقین کو تو متنبع کیا ہی جا رہا ہے جو موت کے خوف سے قتال سے فرار اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہ جب جنگ فرض کی گئی، یخشون الناس کا خشیۃ اللہ، تو لوگوں میں سے گروہ ہے جو انسانوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ خشیت اور خوف. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کرنا کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی، کل متاع دنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے دنیا کا فائدہ بہت قلیل ہے، دنیا کے چکر میں دین کے تقاضوں سے فرار اختیار نہ کرو، والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی کی روش اختیار کی، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کھجور کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا، موت کا تمہیں خوف ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اینما تکونوا، جہاں کہ تم ہوگے، یدریکم الموت، موت تمہیں پالے گی، آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہاں تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں کیوں نہ ہو، وہ تو آنی، اس سے فرار ممکن نہیں، اس کا انکار بھی ممکن نہیں، تو کیوں نہ اچھی موت ہی لے لو، جان جانے آفری کے سپرد کر دو، اور حیات جاودان ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو. وَإِن تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ منافقین کا بیان. وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، یَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو کہتے ہیں یہ تو آپ کی طرف سے ہے، مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدبخت الزام لگا دیتے. کوئی کل من عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لہا اولائی القوم، اس قوم کو کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ بات کو سمجھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں. اس کے بعد ان کی اس روش پر طنز کے انداز میں اللہ تعالی کا تبصرہ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور نبی جو کوئی برائی پہنچے تو وہ آپ کی جانب سے. یہ تو بڑی اچھی سی بات ہو گئی، یہ تو دوغلا بن ہو گیا. نہیں، وارسلنا کا للناس رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور رسول ہوتے ہیں رحمت، تو آپ کی ذات سے کیوں تکلیف پہنچے گی، آپ کی ذات کی وجہ سے کیوں تکلیف پہنچے گی، آپ تو سراسر رحمت ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، آپ کو تو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رسول ہوتا ہے رحمت، تو یہ الزام آپ پر لگا رہے، غلط کہہ رہے ہیں. وکفا باللہ شہیدا، اور اس بات کا بطور گواہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. اب اطاعت رسول کے ذمن میں ایک اور اہم آیت فرمایا کہ میں یطیع الرسول، جس نے جو اطاعت کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط اطاع اللہ، تو وہ اللہ کی اطاعت کر چکا. دیکھیے عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت اصلاً بھی اللہ کی ہے، لیکن اطاعت عملاً کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ براہ راست بندے سے معاملہ نہیں فرماتا، وہ رسول کو بھیجتا ہے. تو کرائیٹیریا یہ ہے کہ میں یطیع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقط اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کر چکا. ومن تولى، اور جس نے روگردانی کی، فرار اختیار کیا اطاعت رسول سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. اب ان منافقین کے تنہائی میں مشورے ہوا کرتے تھے نافرمانی کے، اس کا ذکر فرمایا کہ یقولون طاعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، فاذا بردوا من عندک، تو جب باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بیت قائفۃ منہم، تو میں سے ایک گروہ رات کو رات بسر کرتا ہے، غیر الذی تقول، وہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے ہیں، رات بھر وہ اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے وہ گروہ جو وہ کہہ چکے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات میں مشورے کرتے ہیں. وہ مشورے کیا ہوتے ہیں؟ کہ میاں وہاں بات تو مان لی ہے، ماننا تھوڑی ہم نے، اپنا اسلام بھی تو ظاہر کرنا ہے، اس لیے وہاں ہاں ہاں کر دی، ہم نے کوئی نہیں جانا قتال کے راستے میں، ہم نے کوئی نہیں ہجرت کرنی، ہم نے کوئی مال خرچ نہیں کرنا. یہ اصل میں فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. ابھی معافی تلافی کیجیے، ابھی سورہ نساء چل رہی ہے، سورہ توبہ پڑھیں گے جس میں غزوہ تبوک کا ذکر آئے گا، سن 9 ہجری، اس میں جو منافقین نہیں گئے تھے ان پر سخت سرزنش ہوئی ہے، اور آخری دو کلام منافقین کے ذمن میں سورہ توبہ میں تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نفاق کا علاج پھر کیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کریم میں غور فکر نہیں کرتے؟ نفاق کیا ہے؟ ایمان کی ضد. حقیقی ایمان دل میں نہیں ہوتا، زبان پر جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، اسی لوگ نفاق کا شکار ہو جاتے ہیں. ایمان کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے. تو کہا جا رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، جب وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو یہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے. اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کلام سراسر وحدت پر مبنی. اس کا اگلا نتیجہ یہ کہ جو لوگ واقعتاً قرآن سے جڑ جائیں گے، اللہ ان کو بھی انشاءاللہ وحدت عطا فرمائے گا. اس کے بعد افواہوں کی مذمت کی جا رہی، اور بتایا جا رہا ہے کوئی خبر اگر ملے تو اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور ذمہ دار لوگوں تک خبر کو پہنچا دینی چاہیے تاکہ افواہوں کی روک تھام کی جا سکے اور لوگوں کو انتشار سے بچایا جا سکے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے، اب الخوف یا خوف کی خبر آتی ہے، کوئی لشکر ہے، کوئی باہر سے سازش ہو رہی ہے، کوئی خبر آتی ہے، ادا ہو بھی تو اسے نشر کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں. ولو ردوہ الی الرسول، اگر اسے پہنچاتے رسول کی طرف، والی اولی الامر منہم، یا اپنے صاحب اختیار لوگوں کی طرف. اب یہ منافقین کے اوس اور خزرج کے قبائل میں سے تھے، تو یہاں صاحب اختیار لوگوں سے مراد ان کے قبیلوں کے سردار تھے، ان تک پہنچا دیتے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جو لوگ ان میں سے تحقیق کر لیا کرتے ہیں وہ اس کو جان لیتے، جو معاملہ فہمی رکھتے ہیں، ڈسیزن میکنگ کی پاور رکھتے ہیں، وہ اسے صحیح بات اخذ کر لیتے خبر سے. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لطلعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم سوائے چند ایک کے شیطان کے پیچھے ہی لگ جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال کیجیے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں مگر اپنی جان کے، دوسروں کی ذمہ داری نہیں آپ پر الا کہ پہنچا دیں. تو فرمائیں کہ لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں، ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کے. وحرض المؤمنین، اور اہل ایمان کو آمادہ کیجیے مراد قتال پر. اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب احد ہو گیا، عرض کیا جا چکا، تو ابو سفیان نے چیلنج دیا کہ آئندہ سال بدر میں ملاقات ہوگی، بدر صغرا. اللہ کے رسول اس وقت جب موقع آیا تو اعلان فرمایا کوئی نہیں جائے گا تو اللہ کے رسول الگ جائیں، اکیلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بات یاد پر. بہرحال اہل ایمان میں سے 70 صحابہ کے ساتھ گئے، اور وہ مار کا نہیں ہو سکا, کفار کی ہمت نہیں ہو سکی, مسلمان تجارت وغیرہ کر کے کامیابی کے ساتھ دوڑے. بہرحال فرمایا کہ وحدۃ المؤمنین, اور اہل ایمان کو آمادہ کیجئے ابھاری قتال پر. اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا, قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ یعنی اس کا زور. واللہ اشد باسا, اللہ سخت ہے جنگ کے اعتبار سے. وہ اشد تنقیلا, اور سخت ہے سزا اور عبرت بنا دینے کے اعتبار سے, سزا دینے کے اعتبار سے اور عبرت بنا دینے کے اعتبار سے سخت ہے. اس کے بعد معاشرتی ہدایات دی جا رہی ہیں, سفارش کا معاملہ. میں اشفا شفاعتا حسنتا, جو کوئی نیک سفارش کرے, یکن لہ نصیب منہا, تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ, اور جو کہ سفارش کرے گا بری بات میں, یکن لہ کفل منہا, تو اس کو اس کا حصہ لگ کر رہے گا, اس کا بوجھ اس پر آئے گا. تو کہیں ہمارے کہنے سے کسی کا کوئی جائز کام ہو سکتا ہے جائز طریقے پر, تو ایسی سفارش کر دینی چاہیے تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا. لیکن ناجائز سفارش ہو, کسی شخص کی کوالیفیکیشن نہیں, بس یہ تو میرا بھتیجا ہے, اس کو آپ رکھ لیں, خامہ خاں وہ فارمیلٹی کے لیے اخبارات میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا سنائی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, صاحب اشتہار تو فارمیلٹی کے لیے دے رہے ہیں, وہ تو چیئرمین کے بیٹے کو رکھنا ہی رکھنا, ہم نے وہ فلاں مینیجر کے بھتیجے کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے. نہیں, جو ناجائز سفارش کرے گا, بری سفارش کرے گا, اس کا بوجھ بھی اس پر جائے گا. وکال اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کا ایک لغوی ترجمہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ خوراک عطا فرمانے والا ہے, لیکن بہتر ترجمہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد معاشرتی ہدایات میں سے سلام کے بارے میں ذکر اور آداب. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, تو اس سے بہتر انداز سے جواب دو یا وہی لوٹا دو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا حساب لینے والا ہے. مسلم شریف کی بڑی پیاری روایت ہے, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبت ایک دوسرے سے کرنے نہ لگو. کیا میں تمہیں محبت کرنے کا طریقہ نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ, الفاظ بھی صحیح طرح ادا کرنے چاہیے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, اس کے معنی ہوتے تمہیں موت آئے, یہ نہیں کہنا چاہیے. السلام علیکم صحیح الفاظ ادا کرنے چاہیے. پھر جامع ترمذی کی حدیث, دس دس نیکیوں کا اضافہ ہے. السلام علیکم دس نیکیاں, ورحمت اللہ دس نیکیاں, وبرکاتہ دس نیکیاں, ٹوٹل 30 ہو گئی. جواب میں بھی اتنا, اس سے آگے نہ سلام ہے نہ جواب. یہ لوگ بڑھاتے ہیں وہ رحمتہ کے بعد آباد و برکاتہ اور یہ اور وہ اور جنت الحرام, یہ بالکل غلط بدعت ہے. یہ وبرکاتہ پہ سلام بھی ختم اور جواب بھی مکمل. تو کہ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم ویسا ہی جواب دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا بات کے اعتبار سے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم, ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.